فاتح بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا یہ سلسلہ مجالس کی تیسری شب ہے اور اسی مجلس کے آخر میں اسی آیت کریمہ آیت تطہیر پر کچھ روشنی ان مسائل و عالم کے سلسلے میں جو اہل بیت پر پڑے اس ڈالی جائے گی اور جو گزشتہ دو تقریریں ہوئیں ان میں جو موضوعات ڈسکس ہوئے کچھ خلاصہ میں نے کل رات عرض کیا تھا پہلی تقریر کا خلاصہ اور کل رات کی جو گفتگو تھی اس کا کچھ آج عرض کرتا ہوں اور ایک دو سوال جو سلسلے میں آئے یا میرے بیان میں کچھ کمی تھی اور یا بات پہنچانے میں یا پہنچنے میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں گا ایک صلوات پڑھ جاؤں کل میں نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور ایک حدیث سے گفتگو شروع کی تھی اور پھر حالات نفس پر گفتگو ہوئی تھی جو کسی مقام پر درمیان میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان بعض اوقات سوالات پوچھتا ہے مذہبی احکام کے سلسلے میں اور جب تک وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہو جاتا وہ پوچھتا رہتا ہے سوال تو اس پر کچھ میں نے یوں عرض کیا تھا کہ احکام جو ہے اس پر عمل کے بجائے اس سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جب سمجھ لیتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ جو سمجھ کر پھر کہتے ہیں ہاں اب سمجھ میں آیا تو اب ہم عمل کریں اس میں میں اس گوشے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اگر انسان عمل نہ کرے اور اس کا انتظار کرتا رہے کہ وہ خود مطمئن ہو جائے پھر عمل کرے تو یہ زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے سمجھنا مسلسل ایک ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں لیکن یہ کہ بہت سے اسلامی احکام ایسے ہیں کہ جو جس میں اطاعت ضروری ہے چاہے اس کا پورا فلسفہ اور حکمت ہماری نظر میں آئے یا نہ آئے کیونکہ ہم سے جو چیز مانگی گئی ہے وہ ہے اطاعت بندگی ہم سے طلب کی گئی ہمیں اتنا کچھ دیا گیا جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہم سے کہا اب تم جو اللہ کی بندگی اختیار کرو سوال یہاں یہ پیدا ہوا تھا کہ پھر یہ سمجھنا اور سوال پوچھنا کیا کوئی بری بات ہے اور یہ کہ مثلا جو بات ہوئی کہ انسان سمجھے اور سمجھ کر جو چیز سمجھے تو بات یہ تھی رات کو کہ ایسے لوگ جو پوری طرح مطمئن ہو کے پھر عمل کرتے ہیں تو کیا اپنی سمجھ کو کی اطاعت کر رہے ہیں یا اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہاں یہ نقطہ یہی تھا کہ سمجھنا تو اچھی چیز ہے اور سمجھانا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سوالات کا ایک نیور اینڈنگ ایک سلسلہ ہے اور عمل کو موقف کر دیا اس بات پہ کہ پہلے خود مطمئن ہو جائیں، یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. عمل جو ہے ضروری ہے اور انشاءاللہ جیسے انسان کی عقل بڑھتی رہے گی اور اس کا مطالعہ بڑھتا رہے گا اور جتنا وہ زیادہ مذہب سے قریب ہوگا سمجھنا بھی زیادہ شروع کرے گا، اور کسی مقام پر ممکن ہے کہ بہت سے سوالات اس کے حل ہو جائیں، لیکن وہ اپنی عمر اس انتظار میں نہیں گزار سکتا ہے کہ پہلے میں پوری ہر چیز جو ہے مطمئن ہو جاؤں سمجھ لوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اگر انسان انتظار کرتا رہے کہ پوری چیز ہر حکم کا پورا فلسفہ اور حکمت جو ہے میں پہلے سمجھ لوں اپنا تو وہ عمل کب کرے گا پھر؟ کیونکہ مثال کے طور پر جو پوچھے کہ مغرب کی نماز 3 وقت کیوں ہے، اس کا جواب اللہ ہی کے پاس ہے یا معصومین علیہ السلام کے پاس ہے. اگر کسی حدیث میں آیا ہو تو مجتہد کو معلوم ہوگا، اگر قرآن یا حدیث میں نہیں آیا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ 3 رکعت پڑھو مغرب کی نماز تو مجتہد آپ کو اپنے دل سے بنا کے تو بتا نہیں سکتا، اور اگر وہ نہیں بتا سکے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انتظار ہی کرتے رہیں کہ جب تک آسمان سے اس کا حکم اس کا فلسفہ اترے آپ پر تو آپ 3 رکعت نماز پڑھیں مغرب کی. نماز تو بہرحال 3 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں مغرب، چاہے یہ اس کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیوں 3 رکعت ہیں یا نہ آئے، پڑھنی 3 ہی رکعت ہے. تو یہ مقصد یہ تھا بتانے کا، مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان نہ سمجھے کی ضرورت، لیکن عمل کو موقف نہ کرے اس بات پہ کہ پہلے ہر طرح سے وہ چیز ہماری عقل میں اتر جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ انسان کی فہم جو ہے ادراک جو انسان کا بعض اوقات محدود ہو جاتا ہے بعض چیزوں کی وجہ سے، مثلا غذا کی وجہ سے. غذا میں کوئی یعنی شبہ ہے، حلال نہیں ہے پوری طرح غذا، تو وہ ایسے لوگ جو ہے ممکن ہے کہ ان کو سادہ سی بات بھی نہیں سمجھنا ہے. کھانا انسان اگر حلال نہ کھائے تو اس سے انسان کے فہم و شعور پہ اثر پڑتا ہے. یا ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مثلا اگر انسان ابھی تک اطاعت نہیں کرتا رہا ہے اللہ کی اور وہ بڑے بڑے سوال پوچھ رہا ہے، کیونکہ عمل نہیں ہے تو ابھی وہ یہ بڑا سوال سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کا جواب. ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر سمجھ کے عمل کر لے تو آگے چل کے بعض بڑے سوالات بھی اس کو سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن عمل اگر بالکل نہ ہو اور وہ بڑے بڑے سوال پوچھے جس پہ بھی عمل نہیں کرنا اور صرف سوال پوچھا جا رہا ہے، تو یہ جو سوال کا سلسلہ ہے یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. انسان سوال وہ کرے اس پہ عمل بھی کرے ساتھ ہی ساتھ. یہ بیسکلی یعنی بنیادی طور پہ یہ بات ضروری ہے، میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ سمجھے مذہب کو، سوالات پوچھے، اور جتنا زیادہ علم بڑھے گا ظاہر ہے معرفت بڑھے گی، عمل میں اتنا زیادہ خلوص آتا ہے یقیناً. لیکن یہ کہ عمل ساتھ ساتھ کرتا رہے، عمل کو اس بات کے لیے رکھے نہ چھوڑے کہ وہ پہلے پورا سمجھ لے پھر عمل شروع کرے. عمل اور علم جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. اللہ آپ کو سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی. ایک صلوات پڑھی ہوں آج یہ آخری گفتگو ہے سلسلے کی، اور تھوڑی سی میں عجب کبر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اور عجب اور کبر، نہج البلاغہ جس کو ہم قرآن پاک کے بعد سب سے اہم کتاب سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں مشہور جو جملات سننے میں آتے ہیں یہ کہ وہ کتاب ہے جو فوق کلام البشر و تحت کلام الخالق، جو کتابیں خالق کے کلام سے کم لیکن مخلوق کے کلام سے بڑھ کر ہے. یہ نجیب العادہ ایسا کلام ہے کہ قرآن کے بعد ہے لیکن انسان نہیں لکھ سکتا ایسا کلام. تو انسان سے, انسان کی صلاحیت سے زیادہ ہے یہ چیز, انسان کے بس میں نہیں ہے ایسا ایسا کلام اور ایسی حکیمانہ باتیں جو کہہ سکے. تو نجیب العادہ میں آپ دیکھیں گے بعض چیزوں کی طرف خاص تاکید ہے, اور شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے اس پر مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسلسل تاکید کر رہے ہیں. انہیں ظاہر سر پہلے جو ٹاپک ہے وہ تقویٰ ہے, تقویٰ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اس کا بیان. اور اس پہ اگر آپ آیت اللہ مرحوم شہید مطہری کی کتابوں کو غور کریں وہ بھی اس چیز پہ بہت تاکید کرتے ہیں کہ نبی برابر میں دیکھیں آپ کس طرح مولا جی ہیں بار بار تقویٰ کی طرف لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ اہم چیز ہے. دوسری اہم چیز جو لوگوں کو جو ہے دنیا سے باز رکھا گیا ہے, دنیا سے حب دنیا سے جو ہے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے, دنیا جو ہے اس کے لالچ میں نہ آ جانا, دنیا کی غلامی میں بندے نہ بن جانا. ایک اور موضوع جس کی طرف نجیب العادہ میں بہت زیادہ تاکید ہے, اور شاید نجیب العادہ کا طویل ترین جو خطبہ ہے یا طویل ترین خطبوں سے ایک جو ہے وہ اسی موضوع کی طرف ہے, اور وہ ہے خطبہ نمبر 192 جس کو خطبہ قاصیہ بھی کہتے ہیں. اور یہ مولا کائنات نے خطبہ قاصیہ جو ہے اس میں کبر کے موضوع پہ گفتگو کی ہے شروع سے آخر تک. اور یہ یعنی اگر لوگ سمجھتے ہیں, یعنی بعض لوگ نجیب العادہ تو لوگوں کے پاس ہوتی ہے عام طور پر, سوچتے ہیں اس کا مطالعہ کس طرح کیا جائے, تو ظاہر ہے کہ نجیب العادہ جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو کہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے, کہانی کتاب نہیں کہ آپ نے شروع سے پہلے سفر سے شروع کیا اور کہانی آخر تک چل گئی, بلکہ ایک خطبات ہیں اور کچھ آخری میں نصیحتیں ہیں اور درمیان میں کچھ خطوط ہیں مختلف مکاتب وہ ہیں جو لکھے ہیں امام علیہ السلام نے, مکاتبہ جو کی شکل میں جو تحریری چیزیں. تو اس لیے کہ انسان اگر شروع کرے اس کتاب کو پڑھنا تو بعض کلیدی چیزیں ہیں جن کو پڑھنا ضروری ہے, اس سے ایک ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو غور سے اور پڑھا جائے. تو ان میں ظاہر ہے بعض چیزیں ہیں سر فہرست, اور ایک اس میں یہ خطبہ ہے خطبہ قاصیہ. اسی طرح ایک اہم نام ہے مالک اشتر جو حکومتی معاملات میں امام علیہ السلام نے شاید لکھا تھا, تحریری طور پہ دیا تھا جناب مالک اشتر کو کہ جب مصر کا فرمان ہوگا ان کو مقرر کیا تو وہ حکومت کس طرح چلائیں, تو وہ ہے اور آپ لوگ واقف ہیں اس چیز سے. اسی طرح اور بھی بات چیزیں ہیں برابر کی. تو موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا کبر ہے, اب میں چاہوں گا تھوڑا عجب اور تھوڑا سا کبر کی طرف اشارہ کرو, ان کا فرق بتاؤں آپ کے حضور ایک صلوات پڑھ رہا ہوں. عجب یہ ہے کہ عین جیم بے با, عجب یہ ہے کہ انسان اپنے میں کوئی خوبی اس کو نظر آئے اور اس پر وہ ناز کرے. کیا بات ہے میری مجھ میں یہ چیز ہے, کوئی بھی چیز ہے, کوئی علم ہے, دولت ہے, کوئی اور چیز, اور یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز واقعی حقیقت میں کوئی اچھے سے پتہ یہ قابل تعریف چیز ہو, لیکن اس شخص کی نگاہ میں یہ چیز بڑی مستحسن ہے, کافی اچھی ہے, پسندیدہ ہے. اس شخص کو وہ چیز اپنے اندر بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز حقیقت میں وہ بھی اچھی چیز, کسی نے اگر جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے اس کے ذہن میں, جس طرح بھی اس نے مال دولت جمع کر لی, اب اس میں بڑا اس کو ناز ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے, تو یہ اس کی نظر میں تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن حقیقت میں یہ وبال جان ہے اس کے لیے, ایک مصیبت ہے اس کے لیے, لیکن یہ نہیں سمجھ رہا اس چیز کو. تو یہ عجب ہے, اپنے اوپر ناز کرنا, اپنے آپ کو پسند کرنا, اپنی جانب اپنے آپ کو جو ہے بڑے اچھی نظر سے دیکھنا, اور ظاہر اس سے انسان اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو جب بڑی اچھا سمجھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو یہ خود محوری جو چیز ہے, یہ عجب کہتے ہیں اس کو, خود پسندی اسی سے نکلتی ہے. کبر جو ہے وہ ہے کہ اپنے کو دوسرے سے برتر سمجھنا, کبر اور اس کو تکبر بھی کہتے ہیں، اردو میں عام طور پر تکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ انسان اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں پہ آئے کہ ایک شخص کا اگر جوتا ہے اس کا تسمہ جو ہے وہ اس کو سمجھ، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بہتر ہے دوسرے کے جوتے کے تسمے سے، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی تکبر کی ایک وہ ہے حالت. جیسے وہ جو واقعہ شاید نظر سے گزرا آپ کی، کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور بزم تھی اصحاب کی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مالدار آدمی بیٹھا ہوا تھا بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے، تو ایک غریب بےچارا آیا اور آ کے اس کے برابر بیٹھ گیا، تو یہ جو مالدار آدمی تھا ایک دم اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ان کر کے، تو حضرت نے ایک دم اس چیز کو محسوس کیا کہ آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی غربت تمہارے پاس آ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، مگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مال اس کے پاس چلا جائے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، تم نے کیوں پھر ایسا کیا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس اپنے عمل کی وجہ سے اپنی آدھی دولت اس شخص کو دے دوں، اپنی آدھی دولت میں آدھا مال جو ہے سرمایہ وہ اس شخص کو دے دوں. تو اس شخص نے کہا کہ لیکن میں نہیں لوں گا تاکہ میں ایک روز اس کی طرح بن جاؤں، اور میں دینے سے انکار کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ایک روز میں یہی مال مجھے ایسا بنا دے اور میں ایسا عمل کروں. تو یعنی یہ شخص اپنی دولت کا اسیر ہو گیا تھا، تو وہ شخص آزاد تھا اور وہ اسیر نہیں بننا چاہ رہا تھا، میں آپ کو اس نے آزاد رکھا، دنیا کی بندگی سے آزاد رکھا، مال و دولت سے. یہ شخص بھی تھا، یہ بندہ بن گیا، تو یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے، اپنے آپ کو ظاہر برتر سمجھا کسی طرح، اور اس امتیاز کو ظاہر کیا عمل میں دوسرے پر. عجب خود پسندی جو ہے یہ ایسی چیز ہے، ظاہر عمل میں بہت نظر آتی ہے، انسان اگر دیکھے اپنے آگوں میں، اگر اپنا عمل ہے وہی اچھا نظر آئے گا، اگر وہی کام دوسرا کر رہا ہے تو تعریف نہیں کرے گا اس کی، وہی اچھا کام خود کر رہے ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے، دوسرا کر چکے کر رہا ہے نہیں وہ، کیونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا محبوب سمجھتا ہے، بڑا اچھا ہے میری چیز اگر وہ تو اچھی ہوگی. اس کے سلسلے میں جو ارشاد ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے اس چیز کی پتہ چلتی ہے عجب جو ہے کتنی خطرناک بلا ہے انسان کے لیے، اور یہ حدیث جو بہار الاخبار میں جلد نمبر 72 میں موجود ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، بے شک اللہ جو اس بات کو جانتا ہے کہ گناہ ایک بندہ مومن کے لیے بہتر ہے خود پسندی سے، گناہ بہتر ہے عجب سے. ولولا ذلك لما ابتلا مؤمنون بذنب ابدا، اور ایسا اگر نہ ہوتا کبھی بھی کوئی مومن گناہ نہ کرتا. یہ بات کہ کوئی مومن جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خدا اس کو ہونے لیتا ہے بعض اوقات، اس لیے کہ یہ خود پسندی سے بہتر ہے. کس طرح؟ اگر ایک شخص اچھا کام کرے اور اس پر ناز کرنے لگے زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے، بنسبت یہ کہ وہ گناہ کرے تو شرمندہ ہو استغفار کرے جا کر. ممکن ہے ایک بہت اچھا کام کرے اور اس کے بعد عمر بھر ناز کرتا رہے اس پر، اور وہ اس کے بعد تو اچھا کام نہ کرے، زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے، اس کی نسبت کہ اگر وہ گناہ کرے کوئی چھوٹا گناہ اس سے ہو گیا کہیں اور اس کے بعد گناہ سے وہ بچ گیا، اس نے استغفار شروع کر دیا، اس نے کہا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کا جو کانشنس ہے ضمیر جو بیدار ہو گیا، وہی جو کل رات کی گفتگو ہوئی نفس لوامہ اس کا جو ہے وہ عمل میں آ گیا، اس کو اس نے روکا یہ چیز غلط ہے، یہ اس مومن کے لیے بہتر ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں، نہیں کہ گناہ بلا تو خود کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ خود پسندی زیادہ بڑی آفت ہے ایک شخص کے لیے، اپنے آپ کو پسند کرنا اور گھمنڈ ہو جانا اپنے اوپر کسی قسم کا غرور حاصل ہو جانا یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ وہ گناہگار جو ہے وہ چونکہ شرمندہ ہے، یہ شرمندگی مسلسل اسے جو ہے مائل کر رہی ہے نیک کاموں کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اور مسلسل اندر اس کے وائز موجود ہے اس کے دل میں. حدیث موجود ہے کہ اگر کسی کے اندر اس کا وائز نہ ہو تو دوسرے کی نصیحتیں اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی. جس شخص کے اندر اس کا وائز نہ ہو، نصیحت کرنے والا وائز ہو نصیحت کرنے والا، جس شخص کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں نبی باطن نہ ہو، اندر کوئی نبی نہ ہو اس کے اندر، تو باہر اگر نبی بھی آ کر اس کو کہہ دے تو اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر، اس کے اندر اس نبی کی ضرورت ہے. یہاں میں یہ پھر اور مزید ہے کہ یہ ایک فائدہ جو تین مجالس کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل کی گفتگو میں کوئی چیز رہ جائے تو آج وہ مکمل کی جا سکتی ہے. تو ایک صلوات جو اور پڑی ہے کل درمیان گفتگو دوران گفتگو بات ہوئی تھی عقل کی، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں عقل کے بارے میں کچھ واضح کروں گا، اور وہ رہ گئی بات رات کہ عقل کی بات ہو رہی تھی اور کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ میرا سرمایہ جو ہے بنیاد جو ہے وہ عقل ہے. تو اس سلسلے میں یہ تھا کہ وہ عقل سے مراد کیا ہے، کیونکہ میں نے اسی وقت کل عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اپنی عقل کے مطابق عمل کرو، جو عقل میں آئے کرو. نہیں، عقل سے اتنے سادہ معنی نہیں ہے عقل کے. آپ کافی کی اگر پہلی جلد اٹھا لیں تو پہلا جو باب ہے چیپٹر ہے کتاب اصول کافی کا، کافی کے اصول ہے اور فروع ہے اور روضۃ الکافی، پہلا جو حصہ ہے اصول کافی ہے، دو جلدوں میں عام طور پہ چھپتی ہے وہ کتاب. اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب العقل والجہل، اور اس میں حدیثیں آپ اگر غور سے دیکھیں اس کو تو ایک مقام پر آپ کو نظر آئے گا کہ کسی شخص نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. آج یہ گفتگو میں کہیں اشارہ کر رہا تھا، پوچھا ایک شخص نے مولا کائنات سے کہ عقل کیا چیز ہے، تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ دولت ہے جس کے ذریعے رحمان کی بندگی ہو، وقت سے به الجنان، اور وہ چیز جس کے ذریعے جنت جو ہے وہ حاصل کی جا سکے. تو اگر انسان کی عقل یا جو بھی چیز آپ جو بھی نام رکھے اس چیز کا، اگر وہ ایسی ہے جس سے کہ انسان اللہ کی بندگی زیادہ حاصل کر رہا ہے تو وہ چیز عقل ہے. ایسی ہوشیاری، ایسی عقل مندی، ایسی دانش مندی، یہی ایسا قوت فکریہ جو ہے، قوت فکر، وہ جو ہے اس کو شریعت کہتے ہیں عقل، دانش مندی، اگر یہ بندگی ہے خدا کی طرف انسان کو لے کے جا رہی ہے. وقت سے بہت بہل جنان، اگر اس کے ذریعے سے انسان جنت کے قریب ہو رہا ہے تو یہ عقل ہے. کیونکہ لغوی لحاظ سے عربی کی اگر پرانی لغت جو ہے اس کو دیکھا جائے کہ یہ عقل کا لفظ آیا کہاں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ عقل کا لفظ جو ہے وہ عین قاف لام، یہ آیا ہے اقال سے. اقال کہتے ہیں لگام کو، یا اس ڈوری کو جس سے گھوڑے کو باندھ دیا جائے کہیں، تو لگام جس کو کھینچتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے، جانور جو رک جاتا ہے کھینچتے ہیں، ریسٹریننگ چیز ہے، رین جسے کہتے ہیں، اس سے آپ کھینچتے ہیں اس کو رک جاتا ہے. وہ اقال وہ چیز ہے جو جانور جو بے قابو اگر وہ آزاد ہو جائے تو وہ بھاگنے لگے گا، وہ آپ کو بھی ساتھ ہلاک کر دے گا. تو آپ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے وہ لگام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اقال کہتے ہیں اس کو، اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے. تو اقال عقل جو ہے اصل میں وہ ریسٹریننگ پاور ہے انسان کے اندر، کہ جس سے دو وائلڈ ہارسز ہیں اس کو وہ قابو میں رکھے، اور وہ وائلڈ ہارسز ہیں اس کا غضب اور اس کی شہوت، یہ دو چیزیں اگر انسان کنٹرول میں نہ رہیں تو جس طرح سے کہ اگر دو گھوڑے ہوں اور وہ بے قابو ہو جائے تو جا کے انسان کو گرا دیں گے کسی گاڑی میں. تو اسی طرح انسان اگر اپنی عقل استعمال نہ کرے تو یہ بہت بہت ممکن ہے کہ اس کو جا کے جو ہے ہلاکت کے گھاٹے میں اتر جائے. صلوات اللہ. عقل سے مراد جو ہے وہ یہ ہے اسلام کی نگاہ میں، اسی لیے اس عقل کے مقابلے میں کہا کتاب العقل والجہل، جہل جو ہے وہ یہ وہ انسان کی وہ کیفیت ہے جس میں وہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. وہ جملہ صفات جاہلیت بھی یہی چیز ہے, وہ جہل سے نکلا ہے. وہ جملہ وہ تمام صفات اور حالات اور کیفیات وہ تمام چیزیں آپ اس کا مجموعہ جس کو کہتے ہیں جاہلیت. من مات و من لام یعرف, من مات و من و لم یعرف امام الزمان ہی مات میں جاہلیت. میں اگر کوئی شخص مرے اور اپنے ایمان وقت کے ایمان کو نہ پہچان سکے تو یہ شخص جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی موت کیسے مرا؟ کوئی شخص بغیر ایمان کو پہچانے اگر مرے تو جاہلیت کی موت کیوں مرا؟ کیونکہ اب یہ اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ جو اسے انحرافات سے روک سکے. اس نے اپنے نفس کو اس قوت کی اطاعت میں نہیں رکھا. یعنی اس قوت کی اطاعت میں نہیں کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کی بندگی اختیار نہیں کی. یعنی تمام دین اور احکام اور قرآن اور حدیث جو اس کی زندگی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکے, عملی جامع نہیں پہن سکے, باتوں تک محدود رہے یا خیالات تک محدود رہے یا کتابوں تک محدود رہے, عملی شکل میں سامنے نہیں آ سکے. عملی شکل میں کیسے سامنے آتے؟ اگر وہ امام کو مانتا تو وہ انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی ایک امام کے کا معمون بنتا, ایک امام کی اطاعت میں ہوتا. اور وہ امام معصوم جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کو راہ خدا میں ہدایت کرتا اور وہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہوتا. وہ تمام اچھے اچھے صفات اس کے اندر ایک ایک کر کے پیدا ہوتی, لیکن چونکہ وہ اس ایمان کی اطاعت اور بندگی میں نہیں آیا اس لیے وہ اللہ کی بندگی سے بھی دور رہ گیا اور وہ بندگی شیطان میں چلا گیا. اس صلوات میں تو یہ عذر جو ہے عرض کر رہا تھا کہ ظاہر تکبر کی گفتگو پھر الگ ہے, وہ اس کی الگ کوئی اور کبھی فرصت ہو. تو عذر کی گفتگو جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ عذر خود پسندی جو ہے وہ گناہ سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے. گناہ تو ہے ہی برا, خود پسندی جو اس سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے. اس کی علامات ہیں, بہت سی علامات ہیں عذر کی, اور اس میں سے ایک علامت جو ہے یہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لا یعرف لأحد الفضل فهو المعجب برائیہ. جو شخص دوسرے کے لیے کوئی فضل قبول نہیں کرتا, کسی قسم کی فضیلت دوسرے کے لیے اس کا اعتراف نہیں کرتا, تو یہ شخص اپنی رائے پر بڑا ناز کرتا ہے. انہیں دوسرے کی خوبی کو خوبی نہ سمجھے, دوسرے کی فضیلت کو, چاہے وہ علم ہو چاہے وہ دینی طور پہ ہو, ظاہر علم و فضل دین سب آپس میں ربط رکھتے ہیں. ایمان ہے, کسی شخص کی خدمت ہے اسلام کے لیے, کسی بھی شکل میں انسان کی کوئی فضیلت ہے اس کا, اگر وہ دل سے متعلق نہ ہو تو یہ شخص یعنی خود پسندی میں مبتلا ہے. اس کو صرف اپنی خوبی نظر آتی ہے, دوسرے کی خوبی نظر ہی نہیں آتی اس کو. یہ جو ہے حالت جو ہے یہ عجب کی حالت ہے, یعنی پہچاننے کے طریقے ہیں عجب کو. اب یہ روایات جو ہے بہت ہی خوبصورت روایات ہیں. ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عجب جو ہے ایک پودے کی طرح سے, العجب والعجب نبات حبها الكفر, یہ ایک پودا ہے عجب کا. تصور کریں پورا جو حدیث ہے وہ ایک پودے کو ڈسکرائب کر رہی ہے. عجب جو ہے ایک پودے کی طرح سے جس کا بیج جو ہے وہ کفر ہے. جب کفر دل میں آتا ہے تو انسان میں خود پسندی پیدا ہوتی ہے. حبها الكفر وارضها النفاق, اور یہ زمین جس میں یہ بیج بویا جاتا ہے وہ اگتا ہے اور نکلتا ہے, وہ زمین جو ہے وہ نفاق ہے. وہ ماؤہا البغی, اور جو پانی جس سے یہ پودا ہے جو خود پسندی کا نشو نما پاتا ہے, وہ پانی جو ہے وہ بغی ہے, بغاوت یعنی ریبیلین, ریبیلیس نیچر ہونا بغی یعنی وہی بغاوت جس کو کہتے ہیں آپ. وہ افساد ہوا الجہل, اور اس کی جو شاخیں جو نکلتی ہیں اس پودے سے وہ جہل ہے. وہی جب بھی تھوڑی دیر پہلے سامنے آیا آپ ان کا بالکل الٹا. وہ ورق ہوا زلالہ, اور اس کے جو پتے ہیں اس پودے کے وہ گمراہی ہے. ایک جو بھی مینیفیسٹیشن اس خود پسندی کی وجہ سے جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ظاہر ہے وہ چاہے کال ہو, فیل ہو, عمل ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب جو ہے وہ پتے جو سب نکل کے باہر آ رہے ہیں جس رنگ میں بھی جس شکل میں بھی, وہ گمراہی ہے اس شخص کے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی. وہ سمر ہوا اللہ آنا, اس کا پھل اگر نکلا اس پودے میں سے کبھی, وہ پھل جو ہے وہ لانا تو خدا بندی ہے. وہ خلود سندار اور جہنم میں ہمیشہ رہنا, یہ جو ہے اس کا پھل ہے. تو جو شخص عجب کو اختیار کرے, اس نے جو ہے اصل میں بیج لگا لیا ہے اپنے اندر کفر کا. جو شخص اپنے آپ کو پسند کرے مطلب, یعنی اگر کہیں پہ اس کی تعریف نہ کی جائے تو یہ شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے. یہ یعنی بہت طریقے ہیں اس کو پہچاننے کے, انسان کو ظاہر ہے اپنے اندر دیکھنا پڑتا ہے. انسان ظاہر ہے کہ اگر انسان خود اپنے آپ کو کرے نہیں کرے تو کون کرے گا اس کو کرے. ہاں یہ ضرور کہا گیا المؤمنون مرآۃ المؤمن, ایک مومن کیا ہے دوسرے مومن کا آئینہ ہے. جب انسان اگر بعض اوقات خود اپنے کو دیکھے نہیں سمجھ میں آتا, اس کو دوسرے کی زبان سے وہ سنے تو اس کو پتہ چلتا ہے. تو ایک مومن اگر دوسرے کے لیے خلوص رکھتا ہو اور اس کو نصیحت کرے تو بعض اوقات دوسرے کی زبان سے انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیتا ہے. ایک سلوات پڑھنے میں یہ حدیث خاص طور پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا, اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا, یا داؤد بشر المذنبین, اے داؤد گناہگاروں کو بشارت دو, گناہگاروں کو بشارت دو, وانذر الصدیقین, اور نیکوکار جو لوگ ہیں صدیق جو لوگ ہیں ان کو ڈراؤ, جو نیک لوگ ہیں ان کو ڈراؤ, گناہگاروں کو بشارت دو, اور جو نیک لوگ ہیں ان کو کیا کرو, انذار کرو, ان کو ڈراؤ. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا بار الہ کیسا بشر المذنبین, وانذر الصدیقین, میں کیسے گناہگاروں کو بشارت دوں اور جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو میں ڈراؤں. تو فرمایا قال یا داؤد بشر المذنبین انی اقبل التوبہ واعفو عن الذنب, کہہ دو گناہگاروں سے کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور میں گناہ کو بچنے والا ہوں. وہ انذر الصدیقین, اور ڈراؤ نیک کام کرنے والوں کو, صدیقوں کو ڈراؤ, اللہ یعجب بالاعمال, کہ وہ اپنے اعمال حسنہ جو ہیں ان پر ان کو غرور نہ حاصل ہو جائے, کوئی پسندی حاصل نہ ہو جائے. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْسِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ, کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے میرا کہ اگر میں اس کو کہ میں اسے اگر حساب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر لوں تو وہ بچ کے چلا جائے, یقیناً ہلاک ہو جائے گا. اگر میں کسی کو بھی نصب کر دوں حساب کے لیے, آؤ میرے سامنے کھڑے ہو میں حساب لیتا ہوں تم سے, ہم اللہ کی تھوڑی سی نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتے. اس نے ہمیں غذا دی, ہمیں خاندان دیا, ہمیں عزت دی اس دنیا میں, ہمیں ہزاروں چیزیں دی, ذرا سی بھی نعمت کا اگر پوچھ لے سوال ذرا بتاؤ کہ میں کیا کیا اس نعمت کی, جوانی کی نعمت, بہت کچھ. یہ نعمتیں, یہ ہدایت ہے, یہ جو ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہیں یہاں پہ, کسی نے ہمیں رہنمائی کی ہے, ہمیں پہنچایا ہے یہاں تک کہ ہمیں شعور ہے یہ کہ ہم یو نو ہم قبول کر لیتے ہیں, اور یہ کلام جو اہل بیت کا ہم پر اثر کرتا ہے, ہم اس کو ہمارے دل میں اثر کرتا ہے, ہم اس پر سوچتے ہیں, ہم اس پر عمل کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب اگر ہم ہمارے عمل میں بھی کوتاہی ہے تو ہم ظاہر استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ سے, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو پسند کرنے لگے صرف اس لیے کہ ہم یہ ہیں جو ہیں تو یہ کافی ہمارے لیے, اور اللہ ہمیں کھڑا کر کے پوچھ کر یہ بتاؤ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی تم نے کیا کیا اس کا, ہم حساب دینے کے سے قاصر ہوں گے, ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. سلوات پڑھنا ہوگا. امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے, یدخل رجلان المسجد, دو شخص مسجد میں داخل ہوئے, احدهما عابد والآخر فاسق, ایک شخص میں عبادت گزار تھا اور دوسرا فاسق و فاجر تھا. فاسق و فاجر سے مراد گناہ کرتا تھا اعلانیہ. فیخرجان من المسجد والفاسق صدیق والعابد فاسق. اور یہی دو لوگ مسجد سے جب خارج ہوئے باہر نکلے تو جو فاسق و فاجر انسان تھا وہ صدیق بن چکا تھا, اور جو عبادت گزار آدمی تھا وہ فاسق بن چکا تھا. تو امام نے بتایا کیوں ایسا ہوا, وَذَلِكَ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْعَابِدْ الْمَسْجِدْ وَهُوَ مُدِلٌ بِعِبَادَتِهِ. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص جب عابد عبادت گزار شخص سے مسجد میں داخل ہوا تو وہ اپنی اسی عبادت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے یہ عبادت, اس عبادت میں ناز ہو رہا تھا, اس کو بہت زیادہ خوش تھا اپنی عبادت پر. وہ یقین و فکر ہو فی ذلك, اور اس کی فکر تھی, اس کا دماغ تھا, وہ اسی میں گونج لگا رہا تھا کہ یہ میری عبادت. وتكون الفكرة الفاسق في التندم على فسقه. جبکہ جو گناہگار تھا اس کی فکر مسجد میں آتے وقت یہ تھی کہ میں کتنا برا آدمی ہوں, اور وہ نادم تھا اپنے کیے پر, پشیمان تھا, اسے افسوس تھا. فیستغفر اللہ من ذنوبہ, چاہتے مسجد میں آیا تھا استغفار کرنے کے لیے, میں اللہ مجھے بخشتے میں گناہگار. وہ اپنے آپ پر اس کو ناز نہیں تھا, غرور نہیں تھا, بلکہ وہ اس وقت گناہگار بنا کے اپنے آپ کو بنا کر آیا تھا, گناہگار سمجھ کر آیا تھا, چنانچہ محتاج سمجھ رہا تھا خدا کی رحمت کا. چنانچہ اللہ کے حضور اس نے استغفار کیا, بار اللہ مجھے معاف کر دے. تو نکلتے وقت یہ جو گناہگار تھا یہ عابد بن گیا, کیونکہ یہ استغفار ایک عبادت ہے بہت بڑی, یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے, اور جو عبادت اس نے کی وہ تو ہے ہی عبادت. لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو پسند کر رہا تھا اس نے دراصل یہ محسوس کیا کہ یہ جو میں نے عبادت کی گویا میں نے احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ظاہر ہے کہ کون خدا پر احسان کر سکتا ہے, اور ہدایت جو ہے کبریائی کی ہدایت اللہ نے اور رکھی ہے, اور وہ گوارا نہیں کرتا کوئی شخص اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہے کہ میں بھی کچھ ہوں. کبریائی جو ہے اللہ کی مخصوص ہدا ہے, اور یہی مولا کائنات اس خطبہ خاصہ کے پہلے جملے میں اشارہ کرنا ہے کہ ہم جو اس خدا کی جس نے لبس العزت والکبریا, اس نے عزت اور کبریائی کی ردا اس نے خود اوڑھ لی, اور یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی اور شخص عزت یا کبریا جو ہے اپنے لیے وہ مقرر کرے یا منسوخ کرے اپنے سے. یہ حالت جو ہے مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایک صلوات پڑھی ہوں تو جو خطبے کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس کا سبب اس کا یہ ہے کہ اس زمانے کا جو معاشرہ تھا عرب معاشرہ, اس میں لوگ جو تھے وہ اسی مصیبت میں مبتلا تھے اور آج بھی ہیں, کہ اپنی نئی جو موجودہ حالت تھی اس پر بہت خوش تھے. ظاہر ہے کہ ایک نسل گزر چکی تھی جن لوگوں سے امام علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے, اور یہ خطبہ قاصیہ جو ہے وہ جنگ نہروان کے بعد امام نے ارشاد فرمایا تھا. جنگ نہروان آپ لوگ جانتے ہوں گے آخری جنگ تھی آپ کی خلافت میں, یعنی تین جنگیں ہو چکی تھیں, اب آپ شاید اسی سال کے دوران کسی وقت شہید ہو گئے, تو یہ آخری زمانے کا خطبہ ہے. تو انسان یہ سوچے گا کہ یہ اتنے لوگ جنہوں نے جان کی بازی لگائی آپ کے ساتھ جنگوں میں لڑے قربانیاں دی, تو امام علیہ السلام آپ کی ان کی تعریف کریں گے کیا کمال کیا تم نے. امام علیہ السلام انہیں خوف دلا رہے ہیں, انہیں ڈرا رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ابھی ناز کر رہے ہیں اپنی موجودہ قوت پہ, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا آفتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں. اگر یہ پابند نہ رہے ہیں, لوائلٹی میں وفاداری نہ رہے, اور یہ ایک قوم بن کے نہ رہے ہیں, اور ایک قائد کی اطاعت نہ کریں, ان میں یہ جذبہ جو ہے اسلامی ملیت کا جو ہے وہ نہ پیدا ہو, بلکہ قبائلی تعصبات میں لوگ گرفتار رہے, تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. بعض اوقات ایک قوم جو ہے سو جاتی ہے, جس قوم نے مثال کے طور پہ اندرونی جنگی خانہ جنگی نہ دیکھی ہو, تو سمجھتی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, جب تک وہ مزہ نہ چکھے اس آفت اور اس خونریزی اور اختلاف کا. تو اگر انسان اگر یہ وحدت کا جذبہ اور یہ اطاعت اور یہ جو اجتماعی جو فکر ہے اگر انسان میں نہ ہو, مضبوط نہ ہو, اور اپنے خاندانی تعصبات، اپنے قبائلی، اپنے قومی تعصبات جو بن جاتے ہیں، جو ہر اب اسلامی ملکوں میں دیکھیں نیشنلسٹ موومنٹس چل رہے ہیں، قومی موومنٹس چل رہے ہیں، کوئی مہاجر قومی موومنٹ چلا جا رہا ہے، کوئی کلچرل موومنٹ بنا ہوا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بانٹنے کے طریقے قوم کو، کوئی ہماری ایسی شناخت نہیں ہے، ہماری تو ایک ہی شناخت ہے، اور وہ ہے رنگ اسلام کا، ہم نے اڑا ہوا ہے اپنے اوپر، اور کوئی رنگ نہیں ہے ہم اپنا پہ، کوئی دوسرا ہمارا کوئی نہ پرچم ہے، نہ کوئی ہماری شناخت ہے، نہ آئیڈینٹی ہے، اسلام کا منشا ہی یہی ہے، اسرار اسلام کا یہی ہے، انسان جو ایسا نہ سوچے۔ اور امام علیہ السلام اس خطبے میں خاص تاکید کر رہے اس چیز کی کہ ہوشیار ہو جاؤ، کہ تم لوگ اسی آفت میں گرفتار تھے، تمہیں آبا و اجداد قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، خون بہاتے رہتے تھے، حضور نے تم لوگوں کو کیسے ایک مقام پر، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، یہ ایک نعمت کی خدا کی، اور یہ تم سے چھن جائے گی اگر تم اس کا پاس نہیں رکھو گے، اس کا تم قدر نہیں کرو گے اس کی، تو تم سے چھن جائے گی، اور یہ بھی ہوا۔ مولا کائنات نے جب یہ خطبہ کیا تو میں آپ دیکھیے، اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور یہ ایک حال ہو گیا قوم کا، وہ چھن گیا وہ قوت جو تھی، ہر علاقے میں قتل و غارت دینی شروع ہو گئی، مال دنیا کی خاطر سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، کرپٹ اور فاسد جو تھے والی شہروں میں مقرر کر دیے گئے بنی امیہ کے، اور جو سب حالات یہ بعد میں جس کا انجام جا کے پھر وہ واقعہ کربلا کی صورت میں ہوا، اور انہیں مسلمان کی مسلمانوں کی تاریخ بڑی پڑی ہے انہیں مظالم سے جو کہ مسلمانوں نے خود کیے، خاص طور پہ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا، اور آج تک اس کو چھپا رہے ہیں یا جسٹیفائی کر رہے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ یزید نے غلطی کر دی تھی، بعد میں اس نے سوری کہہ دی تھی، پشیمان ہو گیا، یہ کہ امام علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یزید کے خلاف، یعنی حیرت ہوتی ہے انسان کو یہ دیکھ کر کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کو سوچے کہ کسی ایسے کام کو بھی جسٹیفائی کرے جو یزید نے کیا، قتل کیا اور پھر اس کے خیموں کو جلایا، مال اسباب لوٹا، سروں کو شہروں میں لے کر گیا، اور یہ سب کیا اسیری، اور یہ سب، یعنی یہ جب سے اسلام آیا تھا عرب معاشرے میں، اس کے بعد لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی کہ اسیروں کو اس طرح لایا جائے اور سروں کو شہروں میں پھرایا جائے، یہ کوئی دستور نہیں تھا وہاں پہ، بڑی عجیب سی بات تھی، نہیں لوگ تو یعنی اسی لیے بعض لوگ جو بالکل ہی جاہل تھے وہ سمجھ رہے تھے ترک یا پتا نہیں رومیوں کا یا کافر خارجی کوئی قوم ہے جس کو مار کے ان کو اس طرح سے لایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں نے خود کیا اپنے ساتھ یہ حال، ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں آج کل میں بس ایک بلا کہتا ہوں گزر جاؤں گا کہ دشمن چاہتا ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنا، آپس میں ڈیوائڈ کرنا، لبنان کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں آج کل کسی طرح، لیکن لبنانی ماشاءاللہ جن حالات سے گزرے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جانتے ہیں کہ خانہ جنگی کیا چیز ہوتی ہے، تفرقہ کیا چیز ہوتی ہے، باہمی اختلافات جو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، کس طرح خاندان برباد ہوتے ہیں، کس طرح ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے قوم جو ہے جاگی ہوئی ہے، اجازت نہیں دے رہی کہ کوئی باہر سے تفرقہ ڈال سکے ان کے درمیان، لیکن یہ مصیبت عراق میں آج کل موجود ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ ان کو نہیں تھا اس چیز کا اندازہ کہ یہ حالت ہو سکتی ہے، آنکھیں نہیں کھلی ہوئی تھی، شاید مولا کائنات کا وہ خطبہ اگر غور سے پڑھتے تو کچھ درس لیتے اس سے کہ جو اصل انسان کی کمزوری ہے وہ یہ ہے، کسی کی بات نہ سننا، اطاعت نہ کرنا، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، ہر شخص خود اپنا لیڈر بن جائے، کسی کو اپنے سے برتری نہ سمجھے، اجتماعی بیماریاں ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان تو خود ہم نے پہنچا ہے، خود مسلمانوں نے پہنچا ہے، خود برتر دینی اس سے کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو سمجھنا بہت بڑا، اس کی وجہ سے سب سے بڑا زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے، اتنا نقصان دشمنوں نے تھوڑی پہنچا ہے، آپ سوچئے وہ جو حضور اکرم کے زمانے میں رومیوں سے جنگیں ہوئی تھیں، اس کے بعد پھر زیادہ تر تو آپ پتہ مسلمانوں کے خود ہی اندر آئیں، خانہ جنگی جو ہوئی ہے پانچ سال امام اسحاق علیہ السلام کے دوران جو خلافت میں جنگیں ہوئیں، یا اس کے بعد یہ کربلا کا واقعہ، اس کے بعد آپ دیکھیے تبابین کا قیام اور وہ جناب مختار کا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر مسلسل مدینہ کا اور دوسرے شہروں کے قیام اور یعنی پھر حالات کبھی بھی اسٹیبلائز نہیں ہو سکے، لیکن یہ ضرور تھا کہ مسلمانوں میں ایک ایسی قوت پیدا ہو گئی کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی پیدا ہو گئی، وہ اہل بیت محمد و آل محمد سے وابستہ تھی. صلوات ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر. ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کچھ قوم ہو، کچھ لوگ ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو رہنمائی کریں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون. تو یہ امر کی معروف کی طرف لوگوں کو راغب کریں، حکم دیں اور برائیوں سے روکیں ان کو، اور یہی ہے فلاح پانے والے لوگ. مجھے واقعہ مشہور ہے اور میں اس کے بعد پھر نتیجہ لوں گا گفتگو کا، کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا، سخت کا جو واقعہ ہے، مچھلیاں آتی تھیں سیٹرڈے کے دن، ان کو کہا گیا تم سیٹرڈے کے دن تو یہ مچھلیاں آتی ہیں دریا میں، سیٹرڈے کے دن تم مچھلیاں نہ پکڑنا. اور وہ مچھلیاں آتی بھی سیٹرڈے کے دن تھی، اور کہا گیا سیٹرڈے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا. تو یہودیوں نے کیا کیا، اس دن جا کے وہ جو مچھلیاں آتی تھی شام کو جا کے جب واپس جانے کا وقت ہوتا تھا مچھلیوں کا، وہ جا کے اس کو بند کر دیتے تھے اس جگہ کو، اور کہتے ہیں ہم مچھلی آج نہیں پکڑیں گے کیونکہ منع کیا ہے مچھلی پکڑنے کے، اور پچھلا کے لگا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں مچھلیاں. تو اللہ کے ساتھ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے تھے لوگ. اس وقت کیا کیا لوگوں میں گروپ بن گئے، ایک گروپ نے کہا غلط ہے وہ کام کیا کر رہے ہیں، دوسرا گروپ جو اس نے کہا کیوں اعتراض کرتے ہو، یہ لوگ جن کا غلط کام ہے غلط ہے چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ، کوئی اثر نہیں ہوگا ان کی نصیحت کا. تیسرا گروپ وہی تھا جو خود کر رہا تھا، یہ فریب کاری کر رہا تھا. تو جب عذاب آیا تو اس وقت ان دونوں گروہ جو تھے اس میں تباہ ہو گئے، وہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے اس طرح، اور دوسرے وہ جو خاموش تھے وہ بھی مارے گئے. جب ان سے پوچھا لوگوں نے عذاب سے پہلے، جب یہ لوگ جو خاموش رہتے تھے انہوں نے جب یہ پوچھتا نہیں ہو سکے تم کیوں ان کے پیچھے جاتے ہو، کیوں ان کو روکنا چاہتے ہو، ان میں کیا اثر ہوگا تمہاری باتوں کا، تو کہتے تھے ہم ان پہ اثر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہم اللہ کے لیے حجت رکھ رہے ہیں اپنے پاس، عذر رکھ رہے ہیں کہ بارے اللہ ہم نے مخالفت کی تھی، ہم نے ان کو کہا تھا یہ کام غلط ہے نہ کرو، اللہ نے اس حوالے سے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ہم نے معروف کر رہے تھے. پوری امت مسلمان ہے، اگر شیعان حیدر کرار نہ ہوتے تو معلوم نہیں اس مسلمان قوم کا کیا حال ہوتا اس وقت. جتنی آزادی کی تحریکیں ہیں عالم اسلام میں جو آگے بڑھی ہیں یا کسی منزل تک پہنچی ہیں، وہ سب وہ ہیں جو ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں آگے بڑھی ہیں. صلوات اللہ. کوئی تحریک آگے چل نہیں سکتی جب کوئی معروف ہی کو نہ پہچانتی ہو، ظلم کو کہے کہ یہ معروف ہے اور عدل کو کہے کہ یہ منکر ہے، تو کس کس تحریک کی بات ہو رہی ہے، کون سے انقلاب، کون سی تحریک. ایک ظلم کو مٹانے کے لیے دوسرا ظلم انسان کرے، کیسے کوئی ظلم مٹا سکتا ہے انسان، ظالم انسان کہے کہ میں ظلم کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. خود اپنے آپ وہ اپنے خلاف حجت ہے اس کی موجود. تو یہ عجب جس کی بات ہو رہی تھی خود پسندی، اس کے بہت سی آفتیں ہیں. ایک تو اس کی آفت انسان جب بہت پسند کرتا ہے اپنے آپ کو، کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کی ایک جو اس کا جو برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خوبی جس پر اس کو ناز ہے وہ جو ہے اس میں پھر اضافہ نہیں ہوتا. عبادت کر رہا تھا ایک منزل پر پہنچ گیا، اب اس کو اپنی عبادت پر ناز ہونا شروع ہو گیا، بس یہ توفیق اس کی یہی رہ جائے گی، آگے نہیں بڑھ سکے گا. الاجداد یمنع الازدیاد، یمنع من الازدیاد، نہجی بلاغہ میں موجود ہے. یہ جو خود پسندی ہے اس کے سبب جو وہ اچھائی ہے وہ پھر مزید بڑھتے نہیں ہیں. تو امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے آپ سے بہت خوش ہو، من رضی عن نفسہ کثر الساخطون علیہ، جو شخص بہت اپنے آپ سے راضی ہو اس سے ناراض رہنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. جو شخص بہت خوش ہو اپنے آپ سے بہت لوگ اس سے ناراض رہیں گے، پتہ نہیں کیوں، تو سمجھتا ہے میں بہت خوش ہوں، میں ٹھیک ہوں، اور ہر آدمی اس سے شکایت کرنے آ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے تم نے یہ کر دیا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تم ویسا کیوں نہیں کرتے. کہ جو شخص اپنے آپ کو کم سمجھے اور عقیل سمجھے بہت لوگ اس سے راضی ہوں گے. یہ حصہ حدیث میں نہیں ہے لیکن میں تفسیر کر رہا ہوں کہ جو شخص ہے اپنے آپ کو اپنے آپ سے بہت خوش نہ ہو بلکہ اپنے عیب اس کو نظر آ رہے ہوں, اپنے نفس اس کو نظر آ رہے ہوں, اس شخص سے ناراض لوگ کم ہوں گے جو وہ دوسروں کے خوبیوں کو دیکھ رہا ہے محسوس کر رہا ہے. لیکن کوئی وجہ ہے کہ انسان جب خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس ظاہر ہو جاتا ہے اس کے عمل سے کہ یہ شخص کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ میں. جیسے اردو زبان میں کہتا ہے زمین سے کچھ اونچے چل رہے ہوں, ایک فٹ اوپر چل رہے ہیں. تو یہ جو حالت ہے ظاہر انسان یہ بیماری ایسی ہے کہ خود انسان نہیں محسوس کر سکتا, دوسرے اس کو دیکھ کر محسوس کر لیتے ہیں, اندازہ لگا لیتے ہیں. صلوات پڑھیں. نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان آپ کے ساتھ تھے, حواریوں میں سے ایک جوان حواری تھے, اور سمندر کا کنارہ آیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ گئے, اللہ کی عظمت اور اللہ کو یاد کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلنا شروع کیا پانی پر. وہ جوان جو تھا حواری اس نے بھی اسی طرح سے درس سیکھا تھا حضرت عیسیٰ سے, اس نے بھی بسم اللہ کا اللہ کو یاد کیا اور اس نے بھی پانی پر چلنا شروع کیا. تھوڑا آگے چلا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ عیسیٰ مسیح ہیں, یہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں, تو یعنی فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ مطلب ایک دم سے پانی میں گر پڑا, ایک دم سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا. عیسیٰ سامنے مڑ کے دیکھا تو یہ پانی میں ڈوب رہا ہے, تو ہاتھ دے کے اس کو کھینچ کے پانی سے باہر نکالا. اس سے کہا تمہیں معلوم ہے کیوں ہوا تمہارے ساتھ؟ یہ اس عجب کی وجہ سے ہوا, تمہارے دل میں خیال ہے کہ تم بھی کچھ ہو اس کی وجہ سے, تم توبہ کرو تو اللہ تمہیں تمہارا مقام جو پلٹا دے گا واپس. اس شخص نے توبہ کی, بارے اللہ میری خطا تھی, میں نے اس طرح سوچا, مجھے معاف کر دیا, اللہ نے کرم کیا رحم کیا اس کو دوبارہ جو تھا اس مقام پہ پہنچا دیا, پھر سے چلنے کے قابل ہو گیا. صلوات پڑھیں. یہ جانور سعادات میں موجود ہے, مرحوم مراٹھی میں لکھا ہے. اور آخری بات جو میں عرض کروں گا وہ ایک دن نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ گناہ کون سا ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ کو کرے تو تمہارا پورا اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. وہ کون سا گناہ ہے؟ اگر انسان وہ گناہ کرے تو پھر اس کے اوپر تم پوری طرح مسلط ہو جاتے ہو. تو ابلیس نے خود کہا, ابلیس نے خود کہا کہ ذالک اذا اعجبتک نفسک, یہ اس وقت جب وہ خود شخص جو ہے خود پسندی میں مبتلا ہو, اس کو اپنی باتیں اچھی لگنے لگیں بہت, وستکثر عملہ, اس کو اپنے اچھے کام بہت زیادہ لگنے لگے, میں نے کتنے حج کیے ہیں, میں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, میں نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے, میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں, یہ جو میں کتنا پا گیا ہوں, میں کتنا سرمایہ حاصل کیا, میں کتنا یہ, میں کتنا وہ, لوگ میری کتنی تعریفیں کرتے ہیں, یہ چیزیں انسان وستکثر عملہ, اپنے عمل کو جو بھی کوئی اس کی قیمت نہیں ہے اس کو کثیر سمجھنے لگے. وہ صبر فی نفس ذنبہ اور صبر, اور اس کو گناہ اس کو کم نظر آنے لگے. یہ گناہ اتنی ساری اچھی بات ہے, ایک ہی تو گناہ ہے, یہ تھوڑے سے تو گناہ ہے تو خدا تو آرام اور رائے میں یہ خیال پیدا ہونا کہ یہ گناہ تو بہت تھوڑا سا ہے, یہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا. ہر گناہ کے بارے میں انسان جب یہ سوچنے لگے کہ یہ گناہ تو اللہ اس کو معاف کر دے گا, باقی سب چیزیں ٹھیک ہے, تو یہ اگر انسان کے اندر یہ نفسیاتی یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے, نفسانی یہ برائی پیدا ہو جائے, تو انسان جو ہے وہ یعنی اس پر شیطان جو حاوی ہو جاتا ہے. اکثر آباد کر یہی عرب معاشرے کا حال تھا کہ نصیحت کا اثر بھی ہوتا تھا اور ظلم جو تھا عام تھا. جب اسے کہا جاتا تھا کہ یہ تم کر رہے ہو اس کا یہ نتیجہ ہوگا, جو نہیں قبول کرتے تھے نصیحت, جب کوئی جسے کہتے ہیں اردو میں جو حاکم ڈنڈا لے کر جو پیچھے پکا تھا, سب لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ جو کیفیت ہے انسان کی, حالت ہے نفس کی, کہ جب ظلم اور جبر سے انسان کو کہا جائے کرو تو فوراً خاموش سامان بتا رہا تھا, اور جب کوئی منطق سے استدلال سے اور اچھی طرح بتائی جائے ہم لوگوں کو کوئی بات, ہم اگر نہ تسلیم کریں تو یہ وہی کیفیت ہے. یہ سکتا ہے اہل بیت کا کہ ہم لوگوں میں اللہ کا شکر ہے نہیں کافی حد تک یہ چیز کنٹرول ہوئی, کیونکہ جو ظلم اہل بیت کے ساتھ ہوا ہم اس ظلم کو ظلم مانتے ہیں اور ان کی مظلومیت کے مترف ہیں, اور اس وجہ سے جہاں بھی ہم ظلم دیکھتے ہیں نا اس کے خلاف فوراً آواز اٹھاتے ہیں, ہر مظلوم کے ساتھ ہم حمایت کی اور حمایت کرتے ہیں, چاہے جس مذہب کا بھی ہو جس قوم کا بھی ہو, جب اس پہ ظلم ہو رہا ہے فوراً اس کی حمایت کی آگے بڑھتے. یہ ہمارے اندر ایک ایسا ذخیرہ ہے ہدایت کا, اگر ہم اس کو لے کے چلیں اور اس پر مسلسل عمل کرتے رہیں اور اس کو عجب کی شکل نہ دیں گے, اپنے آپ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بس خود بخود ہی ہم ہدایت پا لیں گے, بلکہ عمل کرنا شروع کریں اور ظاہر رکھے اس راستے پہ ہم آگے بڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام آخر الزمان حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسا قائد و رہنما عطا کرے گا جس کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو سکے, اور اسی عدل کے لوگ ہم انتظار میں ہیں, اہل بیت بھی اسی عدل کے انتظار میں تھے, اسی لیے آئندہ میں تمہیں نظر تھی, اس لیے وہ قربانیاں انہوں نے دی, وہ جانتے تھے کہ یہ نسل در نسل یہ پیغام زندہ رہے گا, یہ قربانی آج دینے سے کچھ لوگ جاگیں گے اور اس جاگنے سے وہ آئندہ کے حالات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, تو جو شخص بھی کربلا کا واقعہ سنے اور اس پر آنسو بہائے اور یہ کہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور کاش میں وہاں ہوتا اور آپ کی مدد کرتا, یہ شخص وہ ہے جو کہے گا کہ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو میں اپنے آپ کو اسی شکل میں پیش کروں گا جس طرح اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو کربلا میں حسین ابن علی نے آواز دی حل میں ناصر ابن منصور نے کہ اگر کوئی ہے جو میری مدد کو آئے تو میں کرتا, اسی طرح یہ دلیل ہوگی کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں اور میں صادق ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, اور میرا عمل جو ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر میں کربلا کے وقت موجود ہوتا تو میں یقیناً امام آخر الزمان امام علی مقام کی مدد کو پہنچتا, اور یہ تیاری ہے آپ کے ظہور کی, جب بھی کوئی مرد مومن کربلا کو یاد کرے تو سوچے کہ اگر میں ہوتا, یعنی اگر آپ ابھی موجود ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو اسی ظہور کے لیے اسی طرح آمادہ کر رہے ہیں, یعنی ہاں آپ کی بات میں صداقت ہے, ہماری بات میں سچائی ہے, اور ہم اگر ہوتے ہیں تو یقیناً یوں کرتے. آپ دیکھیے کس کس مظلومیت سے گزرے, آپ دیکھیے حضرت شہر بانو جو کہ مادر گرامی تھی امام سجاد علیہ السلام کی, جب اسیر بنا کے جنگ میں مدینہ لائی گئی تو اس وقت جو خلیفہ دوم تھا اس نے چاہا ان کی صورت دیکھے, تو اس وقت ان بیوی نے جملہ کہا اعتراض کے طور پہ کہ اپنی ان کے والد جو تھے وہ بادشاہ تھے ایران کے, یس جنگ نام تھا, تو خلیفہ جو نے یہ سمجھا کہ ان کے خلاف تو جسارت کی گستاخی کی ہے, تو وہ غصے میں آنے لگے, تو اس وقت تقریباً سزا دینا چاہ رہے تھے کہ مولا کائنات آگے بڑھے, اور جو فرمایا تم کس بات کی سزا دے رہے ہو, کیا تم ان کی زبان سمجھتے ہو, تمہیں فارسی آتی ہے کیا, انہوں نے کہا نہیں, کہنے میں یہ احتجاج کر رہی ہیں, یعنی تم مقام سے صورت دیکھنا چاہ رہے ہو, یہ نامحرم ہو تم نہیں دیکھ سکتے یہ, تو پھر خلیفہ جو میں چاہا کہ ان کو کنیزوں کی طرح دیکھے ان بیویوں کو, مولا کائنات نے آگے بڑھ کے حدیث رسول بیان کی, فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قوم کے جو کریم لوگ ہیں اور جو عزت دار لوگ ہیں تم بھی ان کا احترام کیا کرو, چاہے وہ تمہارے عقیدے کے ماننے والے نہ ہوں, لیکن کسی دوسری قوم کے اگر محترم اور معزز لوگ ہیں تم بھی ان کا احترام کرو, ان کی تذلیل نہ کرو, تضحیک نہ کرو ان کی, ذرا میں کیا کروں پھر, اس وقت جو آپ کی نظر سے واقعہ گزرا ہے کہ وہ سب فرمایا کہ ان کو خود اختیار دو کہ کس کو پسند کریں اس کی ساتھ بیاہ دی جائیں, ان کا نکاح کر دیا جائے, اور اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر اسیر جب کوئی آتا تھا تو ہر مسلمان کا حق ہوتا تھا ایک قسم کا, اس پر امام نے فرمایا میں اپنا حق جو ہے وہ معاف کرتا ہوں, اس اسیر بنی ہاشم کا بھی حق امام نے معاف کیا, تو مہاجر انصار جو موجود سمجھنے نے کہا کہ اے پیغمبر کے بھائی آپ کو پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اپنا حق معاف کرتے ہیں, یعنی ہم طلب نہیں کر رہے ہیں ان کنیزوں کو اپنے لیے یا غلاموں کو. تو اس وقت خلیفہ نے کہا کیا کیا جائے؟ امام نے فرمایا یہ جملہ کہ اب ان کو اختیار دو. تو اس وقت امام علی مقام اور حضرت امام مصطفیٰ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے. صلوات پڑھی ہوگا. تو انہوں نے یہ بعض روایت میں نظر آتا ہے کہ وہ خواب میں پہلے دیکھ چکی تھی حضرت سید الشہداء کو, بشارت ہو چکی تھی. اس لیے وہاں یہ پورا ایک موجودہ تھا یہ واقعہ. اس وقت آپ نے اس کو اشارہ کیا مولا حضرت سید الشہداء سید مظلوم کی طرف کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں, ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور آپ کے ساتھ یہ نکاح تھا انجام پایا. اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ایسی ماں اور ایسے باپ کے بیٹے تھے, اور یہ طرز عمل تھا مولا کائنات کا اسیروں کے ساتھ کہ اجازت نہیں دی انہوں نے کوئی ان کے چہروں کو دیکھ سکے, اجازت نہیں دی کہ کوئی ان کو غلاموں کا یہ بھی تھا ان سے سلوک کرے, ان کا احترام بھی تھا اس کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن آل نبی کے ساتھ کیا مصیبتیں روا رکھی گئی. یہی شہر ہیں مسلمانوں کے شہر جہاں اب اہل بیت نبی ان کی عورتیں اسیر بنا کر لائی جا رہی. اب آپ دیکھیے کربلا میں کیا حادثہ گزر گیا, سب شہید ہو چکے تھے, لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ان کے خیموں کو جلا دو. خیموں میں آگ لگی, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف, امام سجاد علیہ السلام بیمار ہیں, کس طرح ان کو ایک پشت پر ایک اونٹ کے لاد کر لٹا کر ان کو دوڑایا گیا اونٹوں کو. خدا جانتا ہے اس راستے میں یہ کربلا سے کوفہ کا سفر, یہ کوفے سے شام کا سفر, اس میں کتنے بچے تھے جو ہلاک ہو گئے, شہید ہو گئے, جن کا نام و نشان بھی نہ رہا. بیویوں کو جس طرح رسیوں سے باندھا گیا تھا اونٹوں سے, اور اونٹوں کو جس طرح دوڑایا گیا تھا, ان کے جو آویش کے بچے تھے وہ گر پڑتے تھے اونٹوں پر سے. وہ بیویاں چیختی رہتی تھی کہ ہمارے بچے کو بچا لو, ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنے بچے کو اٹھا لیں, لیکن کوئی نہیں تھا جو روکتا ان بچوں کو, ان بچوں کو بچاتا ہے اور عورتوں کو اترنے کی اجازت دیتا. وہ دندام کمرے راستے میں بندی چلی گئی. اہل بیت کی مظلومیت کے وہ آثار ہمیشہ کے لیے باقی رہے. کس طرح یہ قافلہ کوفے شہر پہنچا, بعض لوگ کوفے کے رونے لگے وہاں پر ان کا یہ حال دیکھ کر. امام نے فرمایا کہ تم لوگ ہوتے ہو تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ کچھ آگے بڑھ کر کھجوریں دے رہے تھے, اور جب ان میں کوسوں بڑھ کر بچوں کے ہاتھوں سے ان کی بہن سے وہ کھجوریں نکال لیتی تھی اور فرماتی تھی ان میں سب پتہ علینا حرام, ہم آلے رسول ہیں, صدقہ ہم پر حرام ہے, ہمیں صدقے کی کھجوریں نہ دو, زکات ہمیں نہ دو. کس طرح مصیبتیں اٹھا اٹھا کر یہ قافلہ آگے بڑھائے. ابن زیاد چاہتا تھا امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرے. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ہم نے فرمایا علی ابن حسین. کہا علی ابن حسین کو تو قتل کر دیا تھا. تو فرمایا وہ میرے بھائی تھے علی اکبر جو کربلا میں قتل ہوئے. ابن زیاد چاہتا تھا حضرت سجاد کو وہاں شہید کر دے. بی بی زینب آگے بڑھی, اپنا ہاتھ آپ کے شانوں پر رکھا, فرمایا ہے پسر مر جانا, اگر چاہتا ہے علی ابن حسین کو شہید کرے تو پہلے مجھے بھی ساتھ شہید کر دے. اگر بی بی جان نہ بچاتی امام سجاد کی تو نسل رسول باقی نہ رہتی. کس طرح یہ قافلہ تکلیفیں اٹھاتا ہوا شام پہنچا. شام میں چراغ آئے, ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہے. دربار یزیدی میں جب پہنچا یہ قافلہ, ایک یہودی وہاں موجود تھا, اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, یہ سر کس کا ہے؟ تو کہا یہ فرزند علی کا سر ہے. اس نے کہا ان کی ماں کون تھی؟ ان کی ماں فاطمہ بنت محمد تھی. یہودی بولا ارے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پسر نہ تھا, کوئی جانشین نہ تھا, اگر ان کا کوئی نواسا ہوتا تو ہم اسے خدا کی جگہ اس کی پرستش شروع کر دیتے, لیکن تم مسلمانوں نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کیا اور اب ان کا خوشیاں بناتے ہو اور ان کے گھر والوں کو در بدر پھراتے ہو, اسیری میں ان کی تم خوشیاں بناتے ہو, تم کیسی قوم ہو؟ تم پر خدا کی لعنت ہو, یزید نے اس کو شہید کر دیا.
ارے یہ وقت آ گیا اللہ رسول کے لیے کہ کافر بھی آتا ہے آپ کے لیے حمایت کرے، لیکن مسلمان آگے بڑھ کر آپ کی عزت کو تسلیم نہ کرے.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب منقلب. بار الہ گناہوں کی مغفرت فرما، بار الہ ہمارے اندر سے بری صفات کو نکال دے، بار الہ ہمارے اچھی صفات نواز، ایمان کی روح میں تعجیل فرما، بار الہ ہمیں کربلا اور کاظم نجف کی زیارت کی توفیق عطا فرما، بار الہ جو لوگ حج پر مشرف نہیں ہوئے ان کے حج کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہماری مال و اولاد میں برکت عنایت فرما، بار الہ ہمیں ہر قسم گمراہی اور گناہ سے بچا. یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب یاد سکینہ کو تیری